ہم سورہ انفال یعنی آٹھویں سورت کی 28 آیات کر چکے تھے پچھلی دفعہ، اور یہ نواں پارہ آج انشاءاللہ ختم ہو کے 10واں پارہ شروع ہوگا، تو 29ویں آیت سے آگے انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا یکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، تو یہ لفظ سمجھنا ضروری ہے، میں پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں. اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالی تم میں فرقان پیدا کرے گا، یعنی صحیح اور غلط چیز کی تمیز کرنے کی قوت پیدا کرے گا، دا پاور آف ڈسٹنکشن بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. اگر تم اللہ سے ڈرو، نسخہ ہے یہ، جیسا ایک جگہ آیا ہے کہ علماء ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، تو اب قرآن کا ایک نسخہ معلوم ہو گیا کہ اللہ سے ڈرنا اگر ہے تو علم حاصل کرنا، جتنا علم بڑھے گا اتنا خوف بڑھے گا. ایک جگہ آیا موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت میں بات آئی کہ تم شکر کرو میں تم کو اور زیادہ دوں گا. یہ پھر یہ قرآن کا اور ایک نسخہ معلوم ہو گیا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، چیزیں بس نہیں ہو رہی ہیں، تو آپ جو ہیں اس پہ غور کر کے شکر کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور دیں گے. تو یہاں ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ تم اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو جو ہے تم کو فرقان یعنی صحیح اور غلط چیز میں تمیز دی جائے گی. وہ یکفر عنکم سیئاتکم، یکفر کفر سے ہے، کفر کے اصل معنی ڈھانپنے کے ہے. کفار جو ہے کسان کو بھی بولتے، کیونکہ کسان جو ہے بین زمین میں ڈھانپ دیتا ہے. کفران نعمت، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپا دینا، ظاہر نہیں کرنا، کفران نعمت ہے. تو اسی سے کفر کے معنی انکار کے بھی آئے. تو یہاں یہ ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو تو تم کو صحیح اور غلط کا فرق اللہ تعالیٰ وہ بتا دے گا، اور تمہاری غلطیوں کو ڈھانپ دے گا. غلطیوں کو ڈھانپ دینے کا مطلب یہ، ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے نہیں آنے دے گا. جیسا میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ بھائی اب ہر ایک جوان آدمی اپنی جوانی میں کیا کیا ہنگامے کرا ہے، کیا ہے نہیں معلوم. اب وہ دادا ہو گئے، نانا ہو گئے، پردادا پرنانا ہو گئے، اب قیامت کے دن پوروں کا اعمال نامہ بتایا جا رہا، تو ایک عجیب شرمندگی کی کیفیت ہے کہ آپ اپنے بچوں اور بچوں کے بچوں کے سامنے ایک تماشا بن کے بیٹھے ہیں. خزیون کہا گیا ہے اس کو، قیامت کے دن کی بدنامی. تو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اس بدنامی سے بھی اللہ تعالیٰ تم کو بچا لیں گے، اس کو ڈھانپ دوں گے. اور یہ واو تفسیری معلوم ہوتا ہے کہ یعنی کہ وہ یغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کی سزا سے تم کو بچا دیں گے. دیکھیں گناہ ڈھانپ دیے ایک بات ہوگی، بھائی اللہ نہ کرے، میں میری مثال دیتا ہوں، میں نہیں کیا ہوں ایسا، مثال کے طور پہ بول رہا ہوں کہ کبھی شراب پی لی جاؤ اور یہاں بیٹھ کے جو ہے تقریریں کر رہے، نہیں کیا ہوں، اللہ کا فضل ہے، کہیں اس پہ یہ ریکارڈ ہوئیں گا کہ جو ہے میں کیا ہوں ایسا، ایسا نہیں کیا ہوں. اگر فرض کیجئے ایسا کیا ہوتا اور پھر یہاں بیٹھ کے جو ہے ہم تقریریں کر رہے، تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہ کو ڈھانپ دیے، اور مگر اس کی سزا سے نہیں بچائے تو فائدہ کیا ہوا؟ خالی بدنامی سے بچے مگر سزا تو نہیں دی اس کی. تو یہ دو الگ چیزیں ہیں. دیکھیے یہ آیت بہت اہم ہے، دو الگ چیزیں ہیں سمجھنے کی، کہ گناہ کو چھپانا الگ بات ہے، لوگوں سے بدنامی سے بچ گیا، ہنگامے کرے سب، اللہ تعالیٰ بلا کے بتائے دیکھو یہ کرے ہیں تم، دنیا میں بھی چھپایا یہاں بھی چھپایا، ہو گیا، لیکن اس کو سزا دے دو گناہوں کی. تو پھر کیا ہوا؟ صرف بدنامی سے بچے لیکن سزا بھگتے. وہ یغفر لکم، یعنی مطلب یہ ہے تم کو سزا، گناہ کی سزا سے بھی بچا لے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک. اب یہاں تقوی کو سمجھنے کی کوشش کرنا، تقوی کیا چیز ہے؟ ایک بڑی چیز ہے، ایک بات گڑ گئی ہے، یعنی بدنامی سے بچنے اور سزا سے بچنے کی ایک بات گڑ گئی ہے کہ تقوی اختیار، اللہ کا تقوی. تو تقوی کے جو بنیادی معنی ہوتے ہیں، لٹرل معنی جو ہے بچنے کے آتے ہیں، فتقوا النار، تو پھر اللہ آگ سے بچو، آگ سے ڈرو بلکہ نہیں، آگ سے بچو. پھر بولے گا تم کو لباس بنایا تاکہ تم گرمی سے بچو، خاص واو یہ کا جو مادہ ہے یہ جو ہے تقوی، وخنا عذاب النار، خی آ گیا خالی وہاں تقوی کا، تو ہم کو آگ سے بچائیے. تو بنیادی معنی تقوی کے ہیں بچنا. فتح اللہ، جب اللہ کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اللہ سے بچنے کا تو سوال ہی نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا. اب یہ تقوی دل کی کیفیت ہے، جیسا ایمان دل کی کیفیت ہے، اسلام جسم کی کیفیت ہے. اگر آپ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، کلمہ طیبہ کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو پھر آپ سے اسلام نکلنا ضروری ہے، ورنہ دعویٰ غلط ہو گیا. دل کی کیفیت جسم میں آنا ضروری ہے، تب یہ اللہ کا خوف دل کی کیفیت ہے. دل کی کیفیت میں اللہ سے ڈر کے گناہوں سے رک گئے اور پھر نیک اعمال کرنا شروع کر دیے. دیکھیں تین چیزیں ہیں، اللہ کا خوف ڈومینیٹ کر رہا ہے، پھر اس کے بعد میں گناہوں سے رک گئے اور نیک اعمال کرے. خالی گناہوں سے رکے ہوئے رہے تو پھر اجر کیسا ہوگا؟ کسی چیز کوئی پازیٹو چیز کرے تو آپ کو اجر ملے گا نا. تو اب یہاں اگر آپ قرآن کی کئی آیتیں، یہ ایک ہی آیت ایک دن آج ایک دن بس ہو جاتی ہے اگر آپ تفسیر کرتے بیٹھے، تو سورہ بقرہ میں پہلی آیت میں آ گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ کتاب متقین کے لیے ہے، اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچ کے نیک عمل کرنے والوں کے لیے. یہ متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایمان بھی آ گیا، عمل بھی آ گیا، اور یہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں. اللہ، فرشتے، قیامت، یہ سب ہمارے لیے، رسول ہمارے لیے تو غیب ہے، یہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں. پھر نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. پھر سورہ آل عمران میں کئی آیتیں آئی ہیں متقین کے ڈیفینیشن میں، یعنی وہ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، جب بھی غلطی ہوتی ہے تو کوفت کھاتے ہیں، اس طریقے سے کہیں. تو تقوی کا مطلب یہ ہوا کہ متقی کون ہوتا ہے؟ جس میں اللہ کا خوف ڈومینیٹ ہو اور اس کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچے اور گناہوں سے بچتے ہوئے نیک عمل کرے. اچھا، پھر اس کے بعد میں یہ ہدی للمتقین بھی کہا گیا، تقوی متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن، قرآن کو فرقان بھی کہا گیا. دیکھیں پورے لنکس ہیں، یہ ایک زندگی بس نہیں ہوتی ہے کتاب کو سمجھنے سمجھانے کے لیے. یہ لنک سے قرآن کو فرقان کہا گیا، تو اس کو بول رہے کہ یجعل لکم فرقانا. تو ایک ترجمہ تو یہ ہم کر دیے کہ بھئی صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی قوت دیں گے. قرآن پہ چلنے کی ہدایت کا بھی انڈائریکٹ مفہوم نکلتا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، تو یہ بھی فرق نکلتا ہے. اور قرآن کیا ہے؟ یعنی اچھے چیزوں پہ عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے، بتاتا ہے راستہ. بری چیزیں کیا ہے وہ بتا دیتا ہے کہ ان بری چیزوں سے بچو. تو اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تقوی اگر تم اختیار کرو گے، اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچ کے نیک عمل کرو گے، تو تم کو صحیح اور غلط کی فرق کی جو ہے قوت عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، اور تمہارے گناہوں کو ڈھانپ دے گا، یعنی لوگوں کے سامنے تمہاری بدنامی سے بچا لے گا اور تم کو گناہوں کی سزا سے بچا لے گا. وجہ یہ ہے کہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل کا مالک ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ فضل کے مالک ہے. وہ ایزا یمکروکا الذین کفروا لیثبتوکا او یقتلوکا او یخرجوک. اور جب وہ لوگ جو کفر کرتے تھے، جب مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے کی بات آ رہی ہے، کہ وہ لوگ جو کفر کرتے تھے، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکر پلان کر رہے تھے. ہمارے پاس اردو میں مکر جو ہے بڑے غلط سینس میں استعمال ہو رہا ہے، یہاں کئی جگہ پہ واللہ خیر الماکرین آیا ہے، کہ بہترین پلانر. دیکھیں میں بولا نا، جیسا عربی میں غلیظ کا مطلب جو ہے سخت کا ہوتا، ہمارے پاس غلیظ کا مطلب غلاظت کا ہوتا. تو عربی لفظ کو لے کے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ جو کافر تھے مکہ معظمہ کے، وہ پلان کر رہے تھے، تدبیر کر رہے تھے. کیا پلان کر رہے تھے؟ کہ یا تو آپ کو قید میں ڈال دیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قید میں ڈال دیں، یا پھر آپ کو قتل کر دیں، یا تیسری چیز یہ کہ آپ کو مکہ معظمہ سے نکال دیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یمکرون وہ یمکر اللہ. وہ ادھر پلان کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ادھر پلان کر رہے تھے. کیسا پلان کر رہے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ اپنے بستر پہ لٹا کے، تمام جو جن کی امانتیں تھیں ان کے حوالے کر کے، کافروں کے سامنے سے نکل گئے، ان کی آنکھیں اندھی ہو گئی، دیکھ نہیں سکے. پھر غارِ حرا میں جا کے کچھ وقت جو ہے چھپ کے ٹھہرنا پڑا, وہاں سے مدینہ منورہ پہنچ گئے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ پلان ہے, واللہ خیر الماکرین, اور پلان کرنے والوں میں سب میں بہتر پلانر اللہ تعالیٰ ہے. ہم کیا کیا پلانر کرتے ہیں, وہاں کیا کیا پلانر چلتے ہیں, ہم کو سمجھ میں نہیں آتا. بہترین پلان کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ اور کوئی ان سے بہتر پلان نہیں کر سکتا. دیکھیں اسماء الحسنی کے بارے میں بھی بات یاد رکھیے کہ اگر اللہ تعالیٰ علیم ہے تو کسی اور کا علم اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا علم اپنا ذاتی ہے, ہمارا علم ان کا دیا ہوا ہے, اپنے سے حاصل کیا ہوا نہیں, ان کا دیا ہوا ہے. وہ ازا تتلا علیہم آیاتنا خالو قد سمعنا لو نشاء لخلنا مثل ھذا. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, پڑھ کے سنائی جاتی ہیں قرآن کی آیتیں, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا, اور اگر ہم چاہیں تو ایسی بات ہم بھی کہہ سکتے ہیں. نعوذ باللہ. ایک آیت ریپیٹ نہیں کر سکتے ہم. ایک سورت کا چیلنج تھا, انا آتے نقل کوثر, سب میں چھوٹی تین تین آیتوں کی جو سورتیں ہیں ان کا, وہ چیلنج کوئی قبول نہیں کر سکا. آج تک 1450 پہلے ہو سے جو ہے چیلنج آ رہا ہے. اتنے بڑے بڑے کمپیوٹرز آ گئے, لیکن قرآن کے وزن پہ ایک سورت چھوٹی سی ہم نہیں بنا سکے. تو یہ کافر مکے کے جو کافر مشرک تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے سنا یہ آیتوں کو, اگر ہم چاہیں تو ایسی بات ہم بھی کہہ سکتے ہیں. ان ھذا الا اساطیر الاولین. نعوذ باللہ, یہ قرآن کچھ بھی نہیں, پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. ابھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا, عیسیٰ علیہ السلام کا آیا, ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. یہ واقعات کائے کے واسطے آئے؟ نیند نہیں آ رہی تو نانی ماں سنانا بول کے آئے. یہ واقعات اس لیے آئے کہ دیکھو جب ہم نبی بھیجے رسول بھیجے, جو قوم جس قوم نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا اس قوم کو ہم نے بچا لیا, جو قوم ان کو ریجیکٹ کری, انکار کی, کفر کی ان کو ہم نے سزا دی, ایگزمپلری پنشمنٹس ہوئے ان کو سزا دی. تو اس کے لیے یہ واقعات آئے. تو اب ان کا مطلب, اب قرآن میں سوائے ان ہسٹورک واقعات کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ایک تین سنڈیز پہلے ہم پوری یونیورس کا جائزہ لیے تھے ایک آیت کے تحت کہ 6 دن میں بنایا, 7 آسمان بنائے, تمام جو ہے قیامت کیسے قائم ہوگی, تمام چیزوں کا 2-3 ہفتے پہلے ہم جائزہ لیے تھے. تو پھر یہ سب قرآن میں نہیں ہے, پھر احکامات کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بھائی تمام احکامات ہیں, ڈوز اینڈ ڈو ناٹس ہیں. تو ان کو چھوڑ کے صرف واقعات کا, جو ہسٹورک واقعات ہیں وہ بھی جو حقیقی واقعات ہیں, وہ بولے کہ یہ پرانے لوگوں کے واقعات ہیں. وہ اس قال اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر امطر علینا حجارتا من السماء اویتنا بعذاب علیم. اب ان لوگوں نے یہ بھی کہا, دیکھیں دعا, ایک بات یاد رکھیے کہ یہ اللہم بول رہے ہیں, اے ہمارے اللہ. تو یہ مشرکین ہیں. یہ مشرک کون ہوتا؟ اللہ کو مانتا, بڑے اللہ کو مانتا, بولتا چھوٹے چھوٹے گاڈز بھی ہیں نعوذ باللہ. یہ بات ذہن میں رکھنا ہے. لیکن ہم لوگوں میں بھی وہ کیفیت ہے, اللہ کو مانتے مگر اپنی خواہش بعض وقت قرآن اور حدیث کے خلاف چلے جاتی, شرک ہے یہ بھی. تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ مشرک بت پرست آپ بول دیے ٹھیک ہے, وہ زمانے میں ویسی بات تھی, مکہ معظمہ کی بات آ رہی, حوالہ وہیں کا ہے. اب ہمارے پاس یہ دیکھنا ہے کہ ہم بھی اللہم بول رہے ہیں اے اللہ, لیکن دل میں جو ہے کئی چیزیں اپنی مرضی کی زندگی گزر رہی ہے, دنیا کی کئی چیزوں پہ جو ہے بھروسہ ہے, یعنی وہ کورسز پہ بھروسہ ہے کہ بھئی بی ای کرے گا بچہ تو کامیاب ہوگا, ایم بی بی ایس کرے گا تو کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں آ رہا ہوں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ڈگری سے تمام چیزیں حاصل ہوں گی. تو یہاں یہ بات رکھنا, یاد رکھنا ہے کہ مشرک وہ تھے جو اللہ کو مانتے تھے لیکن یہ بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاورز ڈسٹریبیوٹ کر دیے, کسی کو علم کا انچارج کر دیا, کسی کو دولت کا انچارج کر دیا, اس طریقے سے یہ اس طریقے سے مانتے تھے. تو یہ جو مشرک ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر یہ حق ہے جو آپ کے پاس سے آیا ہوا حق ہے, دیکھیں یہ ایک سارٹ آف چیلنج جس کو بولتے ہیں, یہ قرآن اگر آپ کے پاس سے آیا ہوا حق ہے اور ہم اس کو انکار کر رہے ہیں, تو پھر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائیے یا پھر ہمارے اوپر تکلیف کے عذاب بھیجیے, ہم مان لیں گے کہ یہ کتاب آپ کے پاس سے آئی ہے. دیکھیں یہاں مشرکوں کا مزاج سمجھنے کی کوشش کریے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں ماننا چاہتے تھے, क्योंकि उनकी जो प्रैक्टिस थी वो प्रैक्टिस छूट जा रही थी। हम बाहर नहीं जाएंगे मस्जिद के, अपने ही जायजा लेंगे। बात चीजें हम लोगों में भी हैं जो जिसका जवाब कुरान और हदीस में कहीं नहीं मिलता, हम लोगों में भी है। अब आप उनसे बोलिए कि ऐसा करो, तो वो हमको काटना शुरू करते इस वास्ते कि भाई वो बाप दादा का रिवाज कैसा छोड़ेंगे हम, क्या बाप दादा गलत थे? ये कुरान के सामने जो है किसकी हैसियत होती है? तो ट्रेडिशंस आ गए। जैसा एक मामूली मिसाल है कल्चरल, शेरवानी पहनना हम समझते हैं इस्लाम का आइटम है। अब वो किंग फैसल शेरवानी पहन के फिरते हो, मक्के मौजम्मा के पेश इमाम साहब, इमाम साहब जो है शेरवानियां पहन के नमाज पढ़ाते, ये हमारा कल्चर है। ये तो बस कल्चरल चीजों को हमने रिलीजन में ले लिया है। अब इससे हुआ ये कि हम कुरान और हदीस को छोड़ के उसकी जगह पे दूसरी चीजें ले लिए, तो अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के खिलाफ दूसरों के अहकाम को शामिल कर लेना जिसमें अपनी ख्वाहिश भी हो, वो शिर्क की कैफियत है। तो अब यहां ये मुशरिकीन ये बोल रहे हैं कि अगर ये हक है, ये रिसालत को नहीं मान रहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोले हम भी आप जैसा बोल रहे हम भी बोल सकते, बोले कोई भी नहीं, लेकिन चैलेंज ये कर रहे हैं। तो अगर ये हक है आपके पास से, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला की शान है, हलीम है अल्लाह ताला, दरगुजर करे इन लोगों को। आप मैं रहते तो एक सजा दे के बता देते थे उनको। बोले अगर ये किताब आपके पास से नाजिल हुई है तो फिर पत्थरों की बारिश बरसा, ये क्या बड़ी बात थी पत्थरों की बारिश बरसाना? लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे हो चुका है, अभी हो रहा है। आज के पेपर में कोई अंडमान निकोबार आइलैंड से कहीं वॉल्केनो के इरप्शन का था, उसमें से जाहिर है पत्थर निकलते अतराफ के गांवों में छाएंगे। साउथ अमेरिका में कहीं हुआ था तो 5 किलोमीटर के रकबे में जो है कई मीटर वॉल्केनिक ऐश दब गई थी। आज भी अल्लाह ताला करवा सकते हैं, मीटियोरिटिक शवर हो सकता है, ऊपर से जो है मीटियोराइट्स गिरा सकते हैं, या फिर अजाब अलीम दीजिए। तो अल्लाह ताला इसका जवाब दे रहे हैं, वह मा कान अल्लाहु लयुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम, और हम उन पे अजाब नाजिल करने वाले नहीं हैं क्योंकि आप उनमें हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें हैं। अल्लाह ताला का तरीका रहा है अजाब नाजिल करना है तो रसूल और अलैहिस्सलाम और फिर उनके साथियों को अलग बचा लिया, और जो कौम कुफर की उन पे अजाब नाजिल हुआ। ये तरीका रहा अल्लाह ताला, आप देख लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके निकल गए, सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेके निकल गए, लूत अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौमों को लेके निकल गए। जो इनकार किए उन पे अजाब नाजिल हुआ, नबियों पे रसूलों पे अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नाजिल नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो, और हम जब आप उनमें हैं तो हम आपकी मौजूदगी में अजाब नाजिल नहीं कर सकते, ये उसूल है हमारा। वो माँ काना अल्लाह मुअज़्ज़िबुहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, और अल्लाह ताला ऐसी कैफियत में भी अजाब नाजिल नहीं करते जबकि वो खुद इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, सजा की यानी बचाव के लिए दुआ कर रहे हैं। जब वो खुद दुआ कर रहे हैं कि हमको सजा से बचाइए, उस वक्त अजाब नाजिल नहीं कर सकते। अब यहाँ दो इंटरप्रिटेशन, एक तो यह है कि मक्के मौज़मा से हिजरत करके जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल गए तो तमाम मुसलमान नहीं निकले, थोड़े से मुसलमान मक्के मौजमा में थे जो नहीं निकल सकते थे। तो वो जब अपने गुनाहों की माफी, सजा की माफी मांगते थे, सजा से बचाव की दुआ मांगते थे, तो ऐसी दुआ की कैफियत में अल्लाह ताला आजाब नाजिल नहीं करते। मुझे ये ज्यादा बेहतर दिखता है इंटरप्रिटेशन। बाज जगहों पे तफासिर में ये बात आई है कि गुफरान का, ये खुद तवाफ करते वक्त मुशरिक काबे का तवाफ करते वक्त 360 बुत थे काबे में, उस वक्त फतेह मक्का से पहले 360 बुत थे। तो उसमें जब तवाफ करते थे तो तवाफ करते वक्त गुफरान का दुआ करते थे कि हमारी गुनाहों की सजा से हमको बचा लीजिए। तो ये एक इंटरप्रिटेशन आता। तो यहां से रूल हमको समझने के लिए ये आता कि जब तक बंदा अल्लाह ताला से अपनी गलतियों की माफी और बचाव की दुआ करता रहता है, अल्लाह ताला उस पर अजाब नाजिल नहीं करते। एक उसूल मालूम हो रहा है, हम ये छोड़ दिए क्योंकि हम गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते ना भाई। हमारी तो पूरी जिंदगी, देखिए कोई इसमें किसी पे पर्सनल अटैक नहीं है, मैं तो अक्सर बोलता हूं कि कुरान को अगर आप दिल पे लिए तो हर एक पे पर्सनल अटैक है, तमाम गलतियां हो रही हैं। تو یہاں ایک بات ہے کہ استغفار کا جو مطلب ہے کہ گناہوں سے بچانے کی دعا, گناہوں کی سزا سے بچانے کی دعا, دونوں چیزیں آنا ہے. ابھی عفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین, پھونک لیے باہر تھا پھر آ لیے چلے گئے, ایک لفظ بھی کسی کو نہیں معلوم کہ کیا دعا ہوئی. وہ دعا ہوئی وہ. آپ فرض کیجئے کوئی بادشاہ ہے یا پریزیڈنٹ ہے, اسے بولے میاں ان سے جو مانگتے آپ مل جاتا, قابل میرے ایک لاکھ روپیہ دیو میں جا رہا ہوں, بولے تو ایک لاکھ روپیہ دیتا ہوں. وہاں تو آپ گر جائیں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے کیا مانگ رہے ہیں آپ. تو آپ یہاں کیا مانگ رہے ہیں وہی نہیں معلوم ہے. تو یہاں ایک اصول معلوم ہو رہا ہے کہ استغفار اگر کرتے رہے ہم, یعنی صبح شام, صبح فجر کو اٹھتے وقت, وہ بھی حدیث میں بات آئی ہے, جو صبح اٹھ کے گناہ, قرآن کی آیت بھی آئی ہے, وہ لوگ جو صبح اٹھ کے استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کے بچاؤ سے اور گناہوں کی سزا کے بچاؤ سے دعا مانگتے, دونوں باتیں آتی ہیں. آنے والے گناہوں سے بچاؤ بھی استغفار ہے, اور جو ہو چکے ہیں گناہ ان کی سزا سے بچاؤ بھی استغفار ہے. کیونکہ اس سے پہلے میں بات آ گئی ہے, اس کو سمجھا دیتا ہوں میں, کہ الغفارتو غفر سے, غفرہ سے ہی ہے. یہ اس کپڑے کو بولتے تھے جو عرب کی عورتیں سر کے اوپر تیل ڈالنے کے بعد رکھتی تھی اور اس کے اوپر اوڑھنی اوڑھتی تھی, تو الغفارتو وہ کپڑا رہتا تھا جو اوڑھنی کو تیل سے بچاتا تھا, محفوظ رکھنا. اور جنگ میں یہ لوگ لوہے کی جالی پہنتے تھے ٹوپی کے نیچے, تاکہ تلوار وغیرہ کا مار نہ پڑے, جالی کو الغفارتو بولتے تھے بچانے کی خاطر. اور غفیر چوکیدار کو بھی بولتے, وہ حفاظت کرتا بچاتا. تو مغفرت میں دو معنی آتے ہیں, کہ آنے والے گناہوں سے بھی بچا لیجئے, پچھلے گناہوں کی سزا سے بھی بچا لیجئے. تو جب ایسے لوگ ہوں گے جو یہ دعا کرتے رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل نہیں ہوتا. وہ مالہم اللہ یعذبہم اللہ, اور کیا چیز ہے جو اللہ تعالیٰ ان پہ عذاب نازل نہ کرے؟ کیا ان کی خاص بات کیا ہے کہ عذاب نازل نہ کرے؟ کیا ان کی خصلتیں بتا رہی ہیں غلط؟ کہ وَهُمْ يَسُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں, کعبہ شریف سے لوگوں کو روکتے ہیں. کوئی حق ہی نہیں ہو بھئی, وہ تو ایک فری مقام ہے, جہاں جو مسلمان چاہے گئے جائے اور حج کے وقت حج کرے, باقی دنوں میں عمرہ کرے. لیکن یہ جو ہے لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے تھے. وہ ماں کانو اولیا, اور یہ اس کے انچارج نہیں تھے, اس کے گارڈین نہیں تھے, اس کے متولی جس کو بولتے ہیں, کہ اس کے گارڈین نہیں تھے, مگر پھر بھی جو ہے اس قسم کی حرکت کرتے تھے. ان اولیا الا المتقون, اس کے اولیا, اس کے انچارج, اس کے گارڈینز تو متقین ہیں. کون سے متقین ہیں؟ جو ابھی ہم دیکھ چکے ہیں, جو اللہ سے ڈر کے گناہوں سے بچتے ہوئے نیک عمل کرتے ہیں, وہ اس کے انچارج. اب وہاں تو اصل گھر تو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کا ہے, وہاں لا کے آپ, جہاں ایک اللہ کی عبادت ہوتی تھی وہاں لا کے 360 بت گھسا دیا, اور پھر اس سے یہ کہ لوگوں کو آپ عمرہ بھی نہیں کرنے دے رہے. اور بات یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا عمرہ ہوا ہے 7 ہجری میں, تو اس وقت یہ 360 بت موجود تھے کعبے میں. یہ ٹالرنس تھا ہم لوگوں کا. فتح مکہ کے وقت جو ہے وہ بت نکالے گئے, موجود تھے وہ, تو اس لیے دل کی کیفیت ہے. وہ یہ بات سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کی کیفیت, تقویٰ اور ایمان دل کی کیفیت ہے, اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. اور پھر یہ کہا جائے کہ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ, اور اکثر لوگ یہ نہیں جانتے. کیا نہیں جانتے؟ کہ یہ مسجد کے جو مسجد حرام, کعبۃ اللہ کے جو انچارج ہیں, وہ لوگ متقی ہونا ہے. ایک جگہ آیا کیا لوگوں کو پانی پلانا, تم اس حرکت سے کمپیئر کرتے ہو کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان دینے نکل جائے؟ دونوں برابر نہیں ہوتے. خالی حاجیوں کو پانی پلا لیے اور سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا نیک کام کرے, جیسا ہم صبح سے دو نمازوں ہو گئے. اب کمپیئر, شیطان بولتا میاں وہ بازو والا تو اٹھا بھی نہیں تھا, سو رہا تھا انہوں نے, آپ تو فجر کی نماز بھی پڑھے, ظہر کی بھی پڑھے, ظہر تو با جماعت پڑھ لیا آپ, اب تو بزرگان دین میں شمار ہو گیا آپ کا. یہ اس قسم, دیکھیں شیطان یہ بھٹکے دار. ہم اگر اپنی زندگی صحابہ سے کمپیئر کریں تو کہیں 0% بھی ملنا مشکل ہے, 1% بھی بہت دور کی بات ہے. تو یہ جو ہے اکثر نہیں جانتے کہ اس کے متقی لوگ جو ہے انچارج ہوں گے. وہ ماں کانا صلاتهم عند البيت الا مكاء وتزديه, اور ان کی صلات کعبہ شریف میں. صلات کا مطلب دیکھیے, لفظی مطلب یہ ہوتا کسی کی طرف رجوع ہونا, کسی کی طرف اپنا اٹینشن کرنا, کسی کے پیچھے لگ جانا. جیسا ایک گھوڑا جا رہا, دوسرا گھوڑا اس کی دم کو منہ لگا کے اس کے پیچھے پیچھے چلے جا رہا, اس کو مسلی بولتے, پیچھے کے گھوڑے کو مسلی بولتے. تو صلات کیا ہے؟ ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا طریقہ. نماز ہم جس کو بولتے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کا طریقہ, تو اس کو ہم اردو میں یہاں عبادت بول لیتے ہیں. تو کعبہ شریف کے پاس یہ مشرکوں کی عبادت کیا تھی؟ وہ جو ہے طواف کرتے ہوئے سیٹیاں مارتے تھے اور تالیاں بجاتے تھے, یہ ان کی عبادت تھی. بھئی اب ہم کو جیسا حکم ہے کہ بھئی طواف کرتے ہوئے کچھ قرآن پڑھ لو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, اس قسم کی بات کرو, تو یہ اس قسم کی چیز کرتے تھے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, تو کیوں کہ تم انکار کرتے تھے. کس کا انکار کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے, قرآن کا انکار. اللہ کا انکار نہیں کرتے, اللہ کو تو مان رہے ہیں, یہاں تک کہ طواف بھی کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے تم جو ہے عذاب کا مزہ چکھو. اب یہ عذاب کا مزہ کہاں چکھایا گیا؟ جنگ بدر میں. جنگ بدر, اس سے پہلے اتوار کو بات آ گئی کہ ان کے 70 لیڈرز قتل ہوئے, 70 ٹاپ لیڈرز قتل ہوئے, 70 کو مسلمانوں نے قیدی بنایا. مسلمانوں کے 14 جو ہے صحابی شہید ہوئے, اور 313 جو ہے 950 کے اوپر لوگوں کو ہرا دیے. وہ ذکر آگے انشاءاللہ آئیں گا, وہاں تھوڑی تفصیل ہم ریوائز کر لیں گے. تو تم اب یہ عذاب کا مزہ چکھو کیونکہ تم انکار کرتے تھے. ان الذین کفروا ینفقون اموالہم لیصدوا عن سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اپنا مال لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے میں خرچتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے بھائی اللہ کی راہ میں خرچو, غریب ہے زکات دو, خیرات کرو. یہ لوگ اللہ کی راستے سے روکنے کے لیے جو ہے مال خرچتے ہیں. تو خرچنے کے وقت یہ دیکھنا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ مال ہم اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے انڈائریکٹلی خرچ رہے ہیں. بعض وقت ہو جاتا ہے ایسا. ہم لوگوں کے پاس بس وہ اپنا بھیس بنا کے کچھ فقیر آتے ہیں, آ کے وہ فلانی جگہ فلانا ہے اور یہ ہے بول کے مانگتے. اب وہ فقیر کو دیکھ کے آپ اٹھا کے کچھ رقم دے دیتے, جو ایسی چیز کے لیے جس کا ذکر نہ قرآن میں آیا ہے نہ حدیث میں آیا ہے. ہوتا ایسا, بعد میں خیال آتا کہ ارے یہ تو جو ہے غیر اسلامی حرکت کے لیے جو ہے ہم دے دیے. تو یہاں دیکھیں میرا مطلب یہ رہتا کہ ہم قرآن پڑھتے وقت سنتے وقت یہ دیکھنا کہ اس آیت کو اپنے پہ اپلائی کر کے دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسا کریکٹ کر سکتے ہیں, ورنہ پھر قصے کہانیاں سننا, انہوں ایسا کرتے تھے انہوں ایسا کرتے تھے, ہم کو کیا کرنا ہے. تو یہ جو ہے کفر کی نشانی ہے. ان الذین کفروا, یہ کفر, یہ جو کافر ہیں وہ اپنا مال لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچتے ہیں. فینفقونہا, اور یہ خرچتے رہیں گے. یہ کفر کی علامت ہی ہے, اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مال خرچنا کفر کی علامت ہے, یہ تو کرتے ہی رہیں گے. ثم تکون علیہم حسرتن ثم یغلبون, اور یہ جو ان کا خرچہ ہے وہ ان کے اوپر ایک دن حسرت بن کے آ جائے گا, کاش ہم ایسا نہیں کرتے, اور اس دن وہ ہار جائیں گے, مغلوب ہو جائیں گے, فرشتے مار مار کے جو ہے حالت تباہ کر دیں گے, بالکل ہی جو ہے ڈیفیٹڈ ہو جائیں گے. تو اس دن ان کو معلوم ہوگا, تو جب پچھتائیں گے کہ کاش ہم یہ مال نہیں خرچتے ان کے اوپر. تو ہمارا مطلب یہ رہتا کہ بھئی تفسیر قرآن میں یہ بات یہ رکھنا ہے کہ یہ تو دوسروں کے بارے میں بات آئی ہے, کہیں ہم سے ایسی حرکت نہ ہو جائے. ہم بھی دین کے نام پہ خرچنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ پیسہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے پابندی میں خرچ کیا جا رہا ہے یا ان کے خلاف خرچ کیا جا رہا ہے. جوش میں آ کے خرچ دیتے ہیں, تو یہ جو ہے احتیاط کرنا ہے. والذین کفروا الى جہنم یحشرون, اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ جہنم کے طرف جو ہے جمع کیے جائیں گے پورے حکال کے لیے. اب اس کا یہ سین آ رہا ہے جہنم کا کہ لمی لی یمیز اللہ الخبیث من الطیب, تاکہ اللہ تعالی خبیث یعنی ناپاک گناہگار لوگوں کو طیب پاک اور نیک لوگوں سے الگ کر. یہ تو جہنمی ہے, جہنم میں ڈالے جائیں گے. وَيَجَلَ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضِ وَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا. اور یہ جو خبیث ہے, ناپاک ہیں, کافر, مشرک, گناہگار, ان کو ایک کے اوپر ایک ڈال کے اکٹھا کر کے پوروں کو دوزخ میں پھینک دیا جائے. فَيَجَلُوا فِي جَهَنَّمَ, اور ان کو پوروں کو جو ہے جہنم میں پھینک دیا جائے. یعنی اب کافروں کو جہنم میں پھینکنے کا طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافر کے ڈھیر بنائے جائے گی.